بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈارون کی تھیوری پر کلام. فرمایا اکبر حسین صاحب جج الہ آبادی نے ایک نیم نیچری مولوی سے دریافت کیا کہ ڈارون نے انسان کی اصل بندر ہونا جس کی تم تقلید کرتے ہو بتایا، مگر قرآنی آیت قطعی موجود ہے کہ انسان اول آدم علیہ السلام ہے اور سب ان کی نسل ہیں. ان مولوی صاحب نے جواب دیا کہ ممکن ہے آیت کی توجہ یہ ہو کہ جو بندر اولاً انسان ہوا ہو وہ آدم علیہ السلام ہی ہوں. فرمایا یہ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ آدم علیہ السلام کو بندر قرار دیں، نعوذ باللہ من ذالک. بعد مرتبہ بات کا نتیجہ کیا بنتا ہے اور بات ایک بات کہنے سے کون سی بات لازم آتی ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا بولنے والوں کو، سننے والوں کو. یہ بھی ایک مستقل علم ہے شریعت کا، اور یہ بھی ایک مستقل اصول ہے شریعت کا کہ نہ بات خود ایسی ہو جو بری ہو نہ ایسی ہو جو برائی کو مستلزم ہو، نتیجے کے اعتبار سے وہ بری بات پہ جا کے پہنچے، وہ لازم ضروری ہوتی ہے وہ چیز. یہی وہ بنیاد ہے جہاں سے فرقوں میں اختلاف ہوتا ہے. کلمہ پڑھتے ہیں مثلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس کلمہ پڑھنے کے ساتھ کلمے کے جو تقاضے ہیں، کلمے کی جو باؤنڈری ہے جس کے اندر آدمی کو اپنے افکار میں، عقیدوں میں، باتوں میں رہنا ہوتا ہے، عمل میں، اس کی لمٹس ہیں، حدود ہیں بنے ہوئے. کلمہ بھی پڑھے ایک آدمی، پھر اس کے بعد کہے کہ ہمارے پیر صاحب اتنے بڑے مرتبے کے ہیں کہ ان کے پاس وحی آتی ہے. تو جس کے پاس وحی آتی ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے. اب اس کو بتایا جائے گا کہ بھائی کلمہ تو تم پڑھتے ہو صحیح، لیکن کلمے میں یہ بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور تم ایسی بات کر رہے ہو جس سے تمہارے پیر کا نبی ہونا لازم آتا ہے. تب ایک آدمی کلمہ بھی پڑھا مگر اس کی بات سے لازم آ گیا کہ اس نے محمد رسول اللہ کو جھٹلا دیا. تو کلمہ پڑھنے والا ہونے کے باوجود کافر ہو گیا، چونکہ اس نے حضور کو مانا تو صحیح لیکن نعوذ باللہ من ذالک سچا نہیں مانا. تو پھر وہ ماننا کیا ہوا؟ ایک آدمی کلمہ پڑھے پھر اس کے بعد کہے کہ جو ہمارے پیر و مرشد ہیں وہ حلال حرام کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، جس کو چاہے حلال قرار دیں جس کو چاہے حرام قرار دیں، انہوں نے یہ چیز فرض فرما دی ہے، انہوں نے یہ چیز واجب بنا دی ہے. تو حلال حرام کا اختیار تو کسی کو نہیں ہوتا، حلال حرام کے اختیار والا شارع ہوتا، شریعت بنانے والا ہوتا ہے. تو میں کلمہ بھی پڑھ لیا پھر اس کے بعد میں کوئی ایسا عقیدہ بنا لیا جس سے کلمے کو جھٹلانا لازم آ گیا، تو پھر اللہ کو مانا تو کیا کیا سمجھ کے مانا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو کیا کیا سمجھ کے مانا تھا. یہ تھوڑی کہ حضور کے بعد کوئی شارع آ سکتا ہے جس کو حلال اور حرام کا اختیار ہو. کلمہ بھی پڑھ لیا اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، جو ہمارے جن کو ہم مانتے ہیں، ان کو جنت اور جہنم دینے کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے جنت دے دیں اور جس کو چاہے جہنم دے دیں. کیا مانا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانا؟ ان کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، ان کو نمازیں معاف کرنے کا، روزے معاف کرنے کا اختیار ہے. میں نام نہیں لے رہا ہوں، یہ فرقے ہیں جو مسلمان کے نام سے پائے جاتے ہیں لیکن ہے نہیں وہ مسلمان، الگ الگ فرقے ہیں. یہ میں نشاندہی نہیں کر رہا ہوں، نام کے ساتھ نشاندہی نہیں کر رہا ہوں، فہم کے ساتھ نشاندہی کر رہا ہوں. میں مسلمان ہی نہیں ہوں، کیونکہ ان سے کلمے کو جھٹلانا لازم آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلانا لازم آ گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا، پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ اللہ میں اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، آسمان پہ اللہ ہے وہی اللہ زمین پہ محمد ہے، تو کیا کلمہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جیسے اللہ کی صفات ہیں ویسے ہمارے پیغمبر کی بھی صفات ہیں، ان کو جتنا علم تھا اللہ کو بھی اتنا علم تھا، انہوں جیسے حاضر و ناظر، اللہ تعالیٰ جیسے حاضر و ناظر عالم الغیب و شہادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب و شہادہ، جیسے اللہ کو علم الغیب ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم الغیب، پھر کیا مانا آپ نے؟ قرآن کو جھٹلا دیا، برابر کر دیا، لا شریک لہو بھی پڑھ رہے ہیں شریک بھی کر دیا، تو کوئی تو چیز ہے نا جس میں شریک نہیں ہے، تو وہ کیا چیز باقی رہ جاتی ہے جس میں شریک نہیں ہے؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی بات بولے تو اس سے کچھ لازم اگر آتا ہو کہ بھئی اس کا یہ مطلب بن جاتا ہے آٹومیٹکلی، اس سے بچنا پڑتا ہے، اگر علماء کی طرف سے سمجھانے کے باوجود بھی آدمی نہیں مانا تو پھر فتویٰ لگتا ہے، فتویٰ التزام سے لگتا ہے، جو بات لازم آ رہی تھی غلطی کرنے کی وجہ سے کفر کی، وہ بتا دی گئی کہ اس سے یہ لازم آ رہا اور آدمی پر کھول دیا گیا، اس کے باوجود اس نے اس عقیدے کو اس فکر کو باقی رکھا تو اس کو التزام بولتے ہیں، اس سے کافر ہو جاتا ہے بندہ، چونکہ اب تاویل کی بھی گنجائش نہیں ہے اور غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہے، غلطی یہ بتا دی گئی غلطی، تو یہ تاویل کرنا کہ سب سے پہلے آدمی جو ہیں وہ اس طریقے سے بنے، بولے تو سب سے پہلے آدمی جو اللہ کے نبی ہیں ان کو کیا بول رہے ہیں، کیا بولنا لازم آ رہا ہے، اس کو فرما رہے ہیں، کتنی بڑی گستاخی ہے کہ آدم علیہ السلام کو بندر قرار دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اکبر حسین نے کہا، یہ بھی ڈارون کے مذہب کے منطبق نہیں ہے مذہب پر، یعنی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ اس کی بات کے بھی خلاف ہے، کیوں؟ وہ تو اس کا قائل نہیں ہے کہ اول ایک بندر انسان ہوا تھا، اس نے یہ تھوڑی کہا کہ ایک بندر جو ہے وہ انسان ہوا تھا، یہ تھوڑی کہا، وہ تو کہتا ہے کہ بندر کی نو اس انسان اس طرح بن گئی کہ کچھ افراد امریکہ میں، کچھ افراد افریقہ میں، کچھ کہیں، اس طریقے سے ایک نو جو ہے نا وہ کنورٹ ہو گئی، اس کا جواب ان سے نہ بنا۔ اکبر حسین عقیدت مند آدمی تھے، نو تعلیم یافتوں کی بہت خبر لیتے تھے، جو دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں ان کی بہت خبر لیتے تھے، وہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ علاوہ اس کے اصل مسئلے کے متعلق میں کہتا ہوں کہ ڈارون کے اس مسئلے کی اس لیے ضرورت ہوئی کہ وہ سانع عالم کا منکر ہے، سانع عالم عالم کو بنانے والا، تو ہر حادث کے حدوث کے لیے، ہر واقعے کے پیش آنے کے لیے کوئی صورت اس کو گھڑنا پڑی، مگر ایک مسلمان جو صناع کا قائل ہے، صناع بنانے والے کا قائل ہے، اس کو اس کی ضرورت ہی کیا پڑی؟ وہ منطق تو اس کو گھڑنی پڑی، جس جو انکار کر رہا تھا کہ پھر یہ کیسا ہوا یہ کیسا ہوا، تو وہ لاجک بنا کے لا رہا تھا۔ فرمایا اکبر حسین صاحب کو خاص تعلق کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے عربی کے استاد مولوی یعقوب صاحب سے دریافت کیا کہ قرآن شریف میں ایک آیت ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر ان کی قوم کی زبان میں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کی زبان اس کی قوم کی ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی قوم صرف عرب ہیں اور صرف انہی کی طرف آپ کی بعثت ہوئی۔ دوسری آیت عموم بعثت پر دلالت کر رہی ہے، بتا رہی ہے، دوسری آیت ہے وما ارسلنا کا الا کافۃ للناس، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے انسانوں کے لیے، ان میں بظاہر ٹکراؤ ہے۔ مولوی صاحب نے مجھ سے ذکر کیا، میں نے جواب دیا کہ بلسانی قوم ہی فرمایا، بلسانی امت ہی نہیں فرمایا، جتنی امت ہے وہ پوری امت کی زبان میں بھیجے جاتے ہیں، یہ نہیں کہا، ایک لفظ میں جواب دے دیا، جہاں ہیں جہاں پیدا ہوئے وہاں ان کی جو قوم ہے وہ زبان تو ان کی ہوگی، بقیہ امت بھی ان کی اتنی ہوں گی، یہ کہاں کہا؟ اور قوم کی معنی ہے برادری، ظاہر ہے کہ آپ کی برادری صرف عرب ہیں اور امت قوم سے بہت عام ہوتی ہے۔ مولوی صاحب نے یہ تقریر ان سے کی تو پوچھا کہ یہ جواب کس نے دیا، انہوں نے میرا نام لیا، تو فوراً مجھ سے ملنے آئے اور بہت محبت سے پیش آئے، پھر محبت بڑھ گئی. اہل بدعت سے جب گفتگو کرو تو فقہ سے کرو، اس میں ان کو گنجائش نہیں ملتی. قرآن مجید ایک متن ہے جس کے محتمل مماثل ہو سکتے ہیں، جس کے اندر سے بات جو ہے نا غلط آدمی بھی اپنے سائڈ سے نکال لے سکتا ہے، صحیح آدمی بھی اپنی سائڈ سے نکال لے سکتا ہے. اس طرح حدیث بھی دو وجوہ ہو سکتی ہے. اسی لیے اہل بدعت جب تمسک کریں گے تو قرآن و حدیث سے کریں گے. فرمایا، ایک شیعی صاحب آگرہ کے علاقے کے تھوڑے دن ہوئے آئے. پہلے تو انہوں نے اپنا پتہ نہ دیا، اگرچہ قرائن سے میں سمجھ گیا کہ یہ شیعہ ہیں. تصوف کی کتابوں کا مطالعہ بہت کیے ہوئے تھے، میری کتابیں بھی دیکھی تھیں، اسی کے متعلق کچھ سوالات کیے. جی تو نہیں چاہتا تھا کہ جواب دوں، مگر مہمان سمجھ کر جواب دیا. خوش ہو کر کہنے لگے کہ یہی سوالات میں نے شیعہ مجتہدین سے بھی کیے، مگر کسی نے معقول جواب نہیں دیا. پھر کہا کہ کیا دوسرے مسلمان فرقے کو بھی خانقاہ امدادیہ سے استفادہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، اس جواب کے لیے یہ جلسہ کافی نہیں، یہ سوال تحریری ہونا چاہیے، پھر جواب دوں گا. تھانوی کے پاس دور تک سوچنے کی صلاحیت بہت تھی. یہ پوچھ رہا ہے میں اس کا جواب دوں گا، بات کا کیا بتنگڑ کرے گا باہر جا کے. بعد میں سوال تحریری بھی بھیجا تو میں نے جواب دیا کہ یہ سوال تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ میرا وضو تو نہیں ہے، بلا وضو بھی مجھ کو نماز پڑھا دو گے یا نہیں؟ تو ایسے شخص سے یوں کہوں گا کہ تو وضو بھی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس سے زیادہ صاف جواب دینا بے مروتی ہے. سمجھے کیا بات پوچھی حضرت نے؟ اس میں فرقہ عقیدے کے اعتبار سے غلط رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صاحب میں استفادہ کر سکتا ہوں کیا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں جو ہے میرے کو وضو نہیں ہے، آپ نماز پڑھا سکتے ہیں کیا نہیں؟ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ آپ وضو کر سکتے ہیں کیا نہیں، یعنی آپ اپنے عقیدے کو بدل سکتے ہیں کہ نہیں، آپ اپنے غلط فرقے سے غلط عقائد سے توبہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اگر توبہ کر سکتے ہیں تو اصلاح ہو سکتی ہے، اگر توبہ نہیں کر سکتے ہیں تو اصلاح کیسے ہو سکتی؟ اب بعد میں اس کا خط آیا ہے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں. فرمایا، اس عقل مند کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ میں نے نماز کو پوچھا تھا یا مقصود کو نماز سے اور شرائط کو وضو سے تشبیہ دی تھی. یہ مجسٹریٹ ہی کیسے کرتے ہوں گے، یہ صاحب مجسٹریٹ تھے. اب صاف جواب دیتا ہوں کہ مجھ کو معذور رکھیے، جب تک ہمارے مشرب میں نہ آ جاؤ گے استفادہ نہیں کر سکتے. آپ جس لائن میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں اس لائن کے آپ کے عقائد افکار ہی نہیں ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ علماء کی تقریر تو سمجھ نہیں سکتے، مجتہد بننے کو تیار ہوتے ہیں. جب ہم لوگ شملہ کے جلسے میں گئے تو وہاں مولوی انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے لیے مضمون بلاغت قرآن کا تجویز کیا گیا. حضرت انور شاہ کشمیری اور بلاغت قرآن ایسا ہے اور وہ شخصیت ایسی ہے کہ علماء سمجھ لیں تو بہت بڑی بات ہے. ان کی بتائی ہوئی بات اس ٹاپک پر اگر علماء کی سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے. وہ یہ میں کہہ رہا ہوں، شاہ صاحب نے تقریر فرمائی، ان کو ظاہر ہے کہ وہ تو بحر زخار تھے، نہ پیدا کہ نہ سمندر علم کا. ان کو تو آپ جو بولیں گے اس پہ بول دیں گے وہ، مگر علمی مضمون ہونے کی وجہ سے مغلق تھی. میں بھی خفیہ طور پر شریک ہو گیا تھا، حضرت ثانوی فرما رہے ہیں میں بھی خفیہ طور پر شریک ہو گیا تھا تاکہ اطلاع سے شاہ صاحب کو کچھ حجاب نہ ہو. اب وہ دیکھیں گے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو ان کو تکلف ہوگا، اس لیے چھپ کر شریک ہوا. بعد میں سنا کہ لوگ اعتراضاً یوں کہتے ہیں کہ ان کو یہاں آنے کی کیوں تکلیف دی گئی. ان کو بلایا کہ بھائی جب انہوں تو ایسی تقریر کرے سمجھ میں نہیں آیا. بھائی شخصیت کو دیکھو، موضوع کو دیکھو، آپ نے کہا ہی کیوں؟ یہ تقریر تو دیوبند ہی میں کر دیتے، مجھ کو اس کا پتا چلا تو میں نے دوسرے وقت اپنے بیان میں اس اعتراض کے متعلق کہا کہ شاہ صاحب کی تقریر کی نسبت سنا ہے کہ لوگ مغلق بتاتے ہیں، تو آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ علماء کو سہل بیان کرنے کی قدرت نہیں، بلکہ اس اخلاق میں حکمتیں ہیں۔ چنانچہ ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ مدعیوں کو اپنا جہل معلوم ہو جائے، کیونکہ آج کل ہر شخص مجتہد بنتا ہے۔ قرآن شریف کا ترجمہ دیکھ لیا، دو چار طبعیات کے رسالے پڑھ لیے، تو بس اب اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگا۔ اب کل کی تقریر سے یہ تو معلوم ہوا ہوگا کہ ایک عالم کی تقریر سمجھنے کی بھی قدرت نہیں۔ قرآن و حدیث میں اجتہاد تو کیا کر سکتے۔ پھر میں نے عام خطاب سے پوچھا، فرمائیے اس حکمت کی ضرورت تھی ہی نہیں؟ چاروں طرف سے آواز آئی، ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک ہے۔ فرمایا مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جب مولانا گنگوہی بولتے ہیں تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی مراد ہوتے ہیں۔ ایک عبدالشاہ عبدالقدوس گنگوہی گزرے ہیں جو بہت پہلے کے ہیں۔ اسی سلسلے میں، سلسلے صابریہ میں، سلسلے چشتیہ صابریہ میں حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی گزرے ہیں، چار پانچ سو سال پہلے کی بات ہو۔ پھر اس کے بعد میں جو بڑی شخصیت گویا بہت پورے عالم پر اثر انداز ہونے والی جو پیدا ہوئی، تو وہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی شخصیت پیدا ہوئی۔ بہت ہی بڑے بزرگ تھے، بہت ہی بڑے عالم تھے۔ بدعتیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور ان کے اوپر، ان کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے، غلط فتوے ان پر لگاتے ہیں، وہ ان کی نحوست ہے، بدبختی ہے بیچاروں کی۔ سب سے زیادہ وہ اللہ والوں سے عقیدت رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور سب سے زیادہ وہ اللہ والوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ والوں سے عقیدت رکھنا الگ چیز ہے، اور اللہ والے کی مخالفت میں مبتلا ہو جانا الگ چیز ہے۔ معلوم نہیں ہے مبتلا ہو گئے۔ اور یہ شیطان کا پرانا حربہ ہے، اور یہ بہت سمجھ کے رہنے کا رہتا ہے۔ شیطان کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آدمی کو نقصان پہنچائے گی وہ چیز کو ہی فائدے والی سمجھائے گا، جو چیز آدمی کو نہیں کرنا ہے وہی چیز کرنے کی تدابیر سجھائے گا، جو عقیدہ آدمی کو نہیں رکھنا ہے اسی عقیدے میں مبتلا، اسی نہیں رکھنے والے کام میں مبتلا کرے گا۔ جیسے آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب نہیں جانا تھا اور اس کا پھل نہیں کھانا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ آدم میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں میں آپ کو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اب آدم علیہ السلام بھولے آدمی، ان کو جھوٹی قسم کا تجربہ تھوڑی ہوا تھا کہ اللہ کا نام لے کے بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کی محبت، معرفت، عقیدت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جیسے آدم علیہ السلام کو تھا، ظاہر ہے پہلے آدمی تھے، وہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جنت میں رہے ہوئے، تو وہ ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں گزر سکتا تھا کہ ایک آدمی اللہ کو بیچ میں لانے کے بعد میں گڑبڑ کرے گا۔ اپنا خیر خواہ ہونا بتا دیا، آیا اس انداز سے کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ابلیس ہے جس نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ اس وقت تک اس کو آسمانوں میں جانے کی بھی اجازت تھی، اور اس کی بھی یہ کہ صاحب کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں سانپ کے منہ میں بیٹھ کے گیا، کوئی کہتے ہیں مور کے منہ میں بیٹھ کے گیا، مختلف اقوال ہیں نا اس بارے میں کہ سانپ کی آدم علیہ السلام سے، ابلیس کی آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کیسا، یہ گفتگو درمیان میں ان دونوں کی ہوئی کیسا، اس کی بہت سی شکلیں لکھی ہیں کتابوں میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک توجیہ، ایک احتمال، ایک پاسبلٹی یہ بھی بتائی کہ چونکہ اللہ نے اس کو قدرت دی ہوئی ہے بہت زیادہ، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی ان سے یہ بات کیا ہو، وسوسہ ڈالنے کی، کیونکہ قدرت اس کی دور سے۔ تو غرض یہ باور کرا دیا کہ ہل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلی، کہ میں آپ کو ہمیشگی والا درخت بتا دوں، اگر آپ کھاؤ گے تو ہمیشہ۔ یہ پوچھا ان سے کہ تم کو جنت میں ہی اللہ کے قریب میں رہنا، ان کی پسندیدگی کے ساتھ رہنا پسند ہے؟ کہنے لگے کہ یہ کس کو پسند نہیں ہوگا، تو کہنے لگے اس کی ایک تدبیر ہے کہ اگر فلاں درخت کو تم استعمال کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے یہیں رہنا طے فرما لیں گے، کہیں جاؤ گے نہیں تم، اور یہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کی جگہ ہے، چونکہ جہنم اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے، جنت اللہ کی خوشنودی کی جگہ ہے۔ تو تم اللہ کو ناراضگی کی جگہ پہ رہنا پسند کرتے ہو یا خوشنودی کی؟ کہیں گے خوشنودی کی، لیکن یہاں اگر رہنا ہے تو پھر یہاں چونکہ مجھے تجربہ ہے، میں پرانا ہوں، میں واقف ہوں، میں آپ تو نئے نئے آدمی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں جو ہے ایک درخت ہے، اگر وہ کھا لو گے تو جو آدمی اس کو کھا لیتا ہے پھر وہ یہیں رہتا ہے ہمیشہ. اور آپ سب کو پتا ہے کہ وہ درخت کے کھانے میں ہی یہ بات تھی کہ جو وہ کھاتا ہے وہ وہاں نہیں رہتا. اسی درخت میں یہ خصوصیت تھی کہ جو وہ کھاتا ہے، جو وہ کھائے گا وہ وہاں نہیں رہے گا. اسی کو یہ باور کرایا ہے کہ اگر رہنا ہے آپ کو تو یہ کھا لینا ہے، اگر کھا لو گے تو یہیں رہ جاؤ گے. تو جو اللہ والوں کے ساتھ عقیدت زیادہ رکھتے ہیں، شیطان ان کو جو بہکاتا ہے وہ یہ کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان کو یہ سمجھا دیتا ہے کہ یہ اللہ والے نہیں ہوتے. تجھے تو اللہ والوں کے ساتھ عقیدت رکھنا ہے، یہ اللہ والے نہیں ہوتے. علم ہوتا نہیں، اللہ والوں کی صحبت ہوتی نہیں، کنفیوژن ہو جاتا ہے. وہ تو گستاخ رسول ہیں، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بولے سو ہیں، وہ بولے سو ہیں، اور وہ تو جناب وہ تو کافر ہیں. جو اللہ والا ہے اس کو کافر بول دیا. اور وہ بھی ایسا اللہ والا جس کے کندھے پہ رکھ کے ہدایت بٹ رہی ہے پوری دنیا میں. ایک ہوتا اللہ والا، اللہ والا کے تو لیول ہے نا بھائی. کوئی بہت ہی بڑے درجے کا اللہ والا ہے جس کو قطب الارشاد کہتے ہیں، اس کی مخالفت کے بعد میں تو مسلمان مرنا مشکل ہو جاتا ہے، اسلام پہ موت آنی مشکل ہو جاتی، کیونکہ ہدایت کا ذریعہ وہی بنتا ہے. جب اس کی مخالفت کریں گے تو کہاں ہدایت ملے گی؟ تو عقیدت تو اللہ والوں کے ساتھ، اتنی کہ سجدہ کرنے کو بھی تیار، طواف کرنے کو بھی تیار، حاضر ناظر سمجھنے کو بھی تیار، ان کے کرامتوں کے بھی قائل، زندگی میں بھی قائل، بعد الموت بھی قائل، قبروں سے بھی قائل. اور مخالفت جو دنیا کے سب سے بڑے ٹاپ کے اللہ والوں میں سے ان کی کر ڈالی. شیطان نے یہ بتا دیا کہ یہ اللہ والے نہیں ہوتے. جو لوگ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ان کو یہ اہل بیت کی دشمنی میں مبتلا کر دیا عملا، ان کی مخالفت میں ڈال دیا کہ تم اہل بیت سے محبت رکھتے ہو نا، تو پھر ابو بکر عمر کو برا بولو. اب یہ اہل بیت کی مخالفت نہیں ہے. یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، دوسری طرف حضرت علی کے داماد ہیں، داماد بھی ہیں. حضرت علی کی بیٹی سے بھی ان کا نکاح ہوا ہے، اور ہوا صرف اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے ہوا ہے. اور ان کے سامنے یہ لوگ جو ہے نا، کسی کو دور دور تک خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور ذمہ دار بنے، عمر کے ہوتے ہوئے کوئی اور ذمہ دار بنے. تم لوگ اہل بیت ہیں نا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرو. یہ ڈال دیا ان کو. حضرت علی کی، حضرت عائشہ کی مخالفت سب سے محبوب مشغلہ ان کا ہوتا ہے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اور حضرت عائشہ اہل بیت میں سے نہیں ہے. حضرت عائشہ حضور کی سب سے محبوب بیوی ہیں. کیا ہوا ہے؟ آ رہی ہے بات. تو حضور کے گھر والوں میں ان کی بیوی کو نکال کے اہل بیت بول رہے ہیں. آپ کے گھر، آپ ہمارے پاس شادی ہے، کل آپ کی دعوت ہے، آپ کے گھر والوں کے ساتھ دعوت ہے، آپ اپنی بیوی کو لے کے آ گئے. بولے آپ اس کو لے کے گئے کو آ گئے؟ ارے بھائی تو ہی تو بولا تھا اہل بیت کے گھر والوں کو لے کے. اہل بیت میں نے گھر والے، اہل بیت میں نے گھر والے، گھر والوں کو لے کے آؤ بول کے تم نے تو دعوت دی تھی. تو بولے نہیں، یہ اہل بیت میں سے نہیں. اہل بیت بول کے اہل بیت کی مخالفت کرا دی. جتنی زیادہ مخالفت وہ لوگ کرتے ہیں عائشہ کی، کوئی نہیں کرتا دنیا میں. گالی ہے ان کے پاس، کسی کو گالی دینا ہے تو یہ نام لیتے ہیں اہل بیت کے نام سے. اہل بیت کی بے عزتی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم ہیں، حضرت شبیر ہیں، حضرت شبر ہیں، اور 70 اہل بیت ہیں، ان کو بے دردی کے ساتھ میں شہید کر دیا گیا. اب ہر سال جو ہے ان کی شبیہ بنا کے ان کا سر جو ہے نا ڈنڈے پہ لگا کے ناچنا، وہ جو تعزیہ نکلتا ہے نا اس کی اصل یہ ہے. جو تعزیہ نکلتا ہے اس کی اصل یہ ہے کہ ان کی شبیہ بنا کے بدتمیزوں نے یہ کیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو نیزے پہ لگا کے گھومے تھے. اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے علم اٹھتے ہیں، تازیے اٹھتے ہیں، اسی وجہ سے ان پر ڈھٹی چڑھائی جاتی ہے، چادر چڑھائی جاتی ہے، پھول ڈالے جاتے ہیں. تو وہ یہ کانسیپٹ ہے کہ ان کے سر کو گویا ہم لے کے گھوم رہے ہیں. تو اہل بیت کی محبت کے عنوان سے اہل بیت کی مخالفت، اہل بیت کی محبت کے اندر کالے کپڑے پہننا، اہل بیت کی محبت کے اندر ماتم کرنا، اہل بیت کی محبت کے اندر صحیح جو اہل حق ہیں ان کی مخالفت کرنا، صحابہ کی مخالفت. اہل بیت نے یہ سکھایا؟ اہل بیت ان کو بولتے ہیں؟ اہل بیت تو قرآن کے محافظ ہیں، حدیث کے محافظ ہیں، دین کے محافظ ہیں. تو یہ خصوصیت ہوتی ہے اہل بیت کی محبت سے، محبت کے عنوان سے. سب سے زیادہ اہل بیت کے خلاف شیطان نے انہی سے کروایا اور انہی سے کروا رہا ہے، جن لوگوں کو حدیث سے محبت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ حدیث والے ہیں. سب سے زیادہ حدیث کی مخالفت شیطان ان سے ہی کراتا ہے، سب سے زیادہ مخالفت حدیث کی ان سے ہی کرواتا ہے. اہل حدیث کو آپ دیکھیں گے کہ حدیث پہ عمل نہیں ہوتا. جو مقلد ہیں وہ حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہی تقلید کرتے ہیں، چونکہ حدیثوں میں تعارض ہے، ایک ایک مسئلے سے متعلق کئی کئی حدیثیں ہیں، حدیثوں میں مسئلے کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، کون سے مسئلہ کس پہلو کے ساتھ ہے اس کی تفصیلات ہوتی ہیں، وہ ایک جگہ نہیں پائے جاتے، وہ الگ الگ موقع سے بات سامنے آئی سو ہے. تو حدیث پر عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ آپ کو کسی امام کی تقلید کرنی پڑے گی، حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہی وہ چیز ہے. اگر کوئی آدمی وہ نہیں کر سکا تو حدیث پر عمل نہیں کر سکتا، وہ چیلنج ہے. تو حدیث کے نام سے سب سے زیادہ مخالفت حدیث کی کون کرتے ہیں؟ بولے تو اہل حدیث کرتے. سب سے زیادہ مخالفت قرآن کی کون کرتے ہیں؟ بولے تو اہل قرآن کرتے. ایک فرقہ اہل قرآن بول کے بھی پایا جاتا ہے، حدیث کو ہی نہیں مانتے، منکرین حدیث ہیں، حدیث ہی کا انکار کر دیتے. حدیث کا انکار کر دیا تو قرآن کا انکار نہیں ہوگا، حدیث کا انکار کریں گے تو قرآن پاک کا تو انکار بدردی والا ہو جائے گا. قرآن کا قرآن کریم ہونا کس سے معلوم ہوا؟ حضور کے بولنے سے معلوم ہوا. حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے تو انسانوں کو معلوم ہوا کہ یہ قرآن ہے. تو حضور کے بولنے کا کیا نام ہے؟ جو بات حضور بولتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث. تو یہ ہے وہ چیز. سر یاد آ گیا اس پر کہ جب گنگوئی کا لفظ بولا جاتا ہے تو مرشد میں صاحب گنگوئی مراد ہوتے ہیں، جو اس زمانے کے بہت بڑے اکابر اولیاء میں سے گزرے ہیں. اکابر اولیاء میں سے تھے، اکابر محدثین میں سے تھے، اکابر فقہا میں سے تھے. مفتی سب سے بڑے اپنے وقت کے تھے، فقیہ جو ہوتا ہے. محدث سب سے بڑے اپنے وقت کے تھے. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطئین، طحاوی اکیلے پڑھاتے تھے. ان کی سارے مدرسوں میں الگ دورہ چلتا تھا، ان کے پاس اکیلے کا دورہ الگ چلتا تھا، جو خاص خاص بڑے عالم لوگ آ کے پڑھتے تھے، وہ اکیلے پڑھاتے تھے. ان کو اتنی مہارت تھی کہ جو ایک کتاب آدمی جو نہیں پڑھا سکتا انہوں 10 کتابیں پڑھانے کے ماہر تھے. اسی وقت نکال لیتے تھے کہ یہ مضمون فلاں کتاب میں فلاں جگہ سے نکال لو، وہاں ملتا تھا، وہاں سے نکال لو، پھر دیکھو یہاں یہ فرق ہے. ان کے پاس دورہ پڑھنے والا جتنا ماہر ہوتا تھا حدیث میں دوسرا نہیں ہو سکتا تھا، اتنے بڑے محدث تھے. حدیث کی شروعات لکھی ہیں، ترمذی شریف مشہور کتاب ہے حدیث کی، اس کی شرح ان کی ہے. فرمایا مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ تمام مجاہدات کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں کچھ نہیں. اس پر ایک مکتوب میں اپنے خط میں قسم بھی کھائی ہے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں. اس قسم پر ایک مخالف کہتا ہے کہ ہمارے اعتقاد میں مولانا سچے ہیں، ہمارا بھی یہی اعتقاد ہے کہ واقعی کچھ نہیں ہے، چونکہ وہ قسم کھا کے بول رہے ہیں. مگر ایک معتقد مولوی صاحب حیران تھے کہ اگر مولانا کامل ہیں تو قسم جھوٹی ہے، اگر وہ کچھ ہیں کامل ہیں تو قسم جھوٹی ہے. اگر سچے ہیں تو واقعی کچھ بھی نہیں، پھر ہم کمال کا اعتقاد کیسے رکھیں؟ اگر کامل ہیں تو جھوٹ بولے پھر بھی کامل نہیں رہے، سچے ہیں تب تو پھر ہے ہی نہیں، پھر ہم اعتقاد کیوں رکھیں؟ مجھ سے سوال کیا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں، میں نے جواب دیا کہ بھائی کمال دو قسم کے ہیں، ایک واقع دوسرا متوقع، ہم کمال واقع کے اعتبار سے معتقد ہیں اور قسم جو ہے وہ کمال متوقع کے لحاظ سے ہے، آگے کے جو کمالات ہیں وہ سامنے جب نظر کے ہوں گے تو ان کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی کو اگر 30,000 روپے مل جائیں ماہانہ تنخواہ کے، بہت بڑی تنخواہ ہے، 30,000 اس کی تنخواہ ہے بھائی، مگر امریکہ میں اگر آ کے اس کو $500 مہینے کے ملے تو وہ کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ اس سے تو میں رینٹ بھی نہیں دے سکتا مکان کا۔ تو ایک کے نزدیک وہ چیز بہت بڑی رقم ہے، دوسرے کے نزدیک وہی چیز بہت چھوٹی رقم ہے۔ جو 1,000-2,000 کمانے والے ہیں، جب وہ 1,000-2,000 پہ پہنچتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، ان کو 4,000 کی نظر آتی رہتی۔ جب 4-5,000 کمانے لگتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، ان کو 5,000 کی نظر آتی، 10,000 کی نظر آتی رہتی۔ جب سائیکل پہ رہتے ہیں تو سائیکل موٹر نظر آتی، وہ ہے چیز لینے کی۔ جب سائیکل موٹر پہ ہوتے ہیں تو گاڑی نظر آتی ہے، چاہے کتنی پھٹی چرو۔ اور جب پرانی گاڑی پہ آتے ہیں تو نئی گاڑی نظر آتی ہے، اور نئی گاڑی کوئی ایک قسم کی ہے۔ پھر ایک وہ ہوتا جو حاصل ہے اور ایک وہ ہوتا جو متوقع ہے۔ کمال اصل اللہ تعالی سے، اللہ کی نسبتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ تو جیسے اللہ لامحدود ہیں، ان کی نسبت والے کمالات بھی ایسے لامحدود ہیں۔ کسی بھی مرتبے پہ جا کے آدمی جب آگے پر نظر رکھتا ہے تو اس کو دکھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا شرح جامی پڑھنے والا، ایک کتاب ہے ہمارے پاس عربی میں شرح جامی، اوپر کے فنون کی نسبت سے کہے گا کہ میں کچھ نہیں، مگر میزان منشی پڑھنے والا جو بالکل ابتدائی عربی کی ہوتی ہے اس کی نسبت سے تو وہ عالم ہے جو شرح جامی پڑھنے والا ہے۔ مولانا کی قسم بھی صحیح اور ہمارا اعتقاد بھی صحیح۔ فرمایا بزرگوں کا مقولہ ہے کہ ریا الشیخ خیر من اخلاص المرید، شیخ کی ریا بہتر ہوتی ہے مرید کے اخلاص سے۔ اس میں شبہ ہو جاتا ہے کہ ریا اخلاص سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے، مگر واقعی میں یہ مقولہ ٹھیک ہے۔ اس میں ریا سے مراد لغوی ریا ہے، شیخ کی ریا سے مراد، ریا کے معنی دکھانا، لغوی مراد ہے، اس کی وکیبلری کے اعتبار سے جو معنی ہوتے وہ مراد ہے، یعنی مطلق اظہار، ظاہر کرنا اس کا کسی عمل کو، نہ کہ شرعی ریا۔ کیونکہ شرعی ریا کی حقیقت ہے عمل کو دکھانا کسی غرض فاسد کے لیے، اور شیخ کا ریا عمل کو دکھانا ہوتا ہے صحیح غرض کے لیے، کسی غرض فاسد کے لیے نہیں ہوتا اس کا دکھانا۔ جو بھی کہ دکھائے گا وہ تو صحیح عمل کے لیے ہی دکھائے گا، اصلاح مقصود ہوگی، تربیت مقصود ہوگی، جو بھی ہے۔ فرمایا اہل حق نہایت مشکل مضمونوں کو بھی نہایت آسان عنوان سے بیان کر دیتے ہیں۔ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے حکیم افلاطون نے سوال کیا کہ اگر حوادث تیر ہوں، اگر حادثے اور پرابلمس اور مسائل مصیبتیں جو ہیں وہ تیر ہوں، جو کمان میں سے چھوڑا جاتا ہے مارنے کے لیے، بلٹ ہوں، اور آسمان جو ہے وہ کمان ہو جس میں سے چھوڑا جاتا ہے، ریوالور جو ہے آسمان ہو اور بلٹ جو ہے نا وہ حوادثات ہوں، اور اللہ تعالیٰ تیر کے چلانے والے ہوں، تو پھر بچ کر کہاں جائے؟ یہ افلاطون نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیر چلانے والے کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے، کیونکہ عادتاً تیر سے پاس والے کو نہیں مارا جاتا، تیر سے چلاتے ہی تاکہ دور والے کو لگے۔ جالینوس حیران ہو کر، افلاطون حیران ہو کر کہنے لگا، یہ جواب نبی کے سوا دوسرا دے نہیں سکتا۔ دیکھیے کیسے دقیق مسئلے کو کس سہل انداز میں حل فرما دیا۔ فرمایا ایک بزرگ نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ فرعون نے انا ربکم الاعلی کہا، میں رب اعلی ہوں، مردود ہو گیا، اور منصور نے انا الحق کہا میں حق ہوں، جس کا مطلب قریب قریب اسے نکلتا ہوا مل رہا ہے، وہ مقبول ہو گئے. اس کا کیا سبب ہے؟ حالانکہ دونوں کا دعویٰ یکساں ہے. تو جواب ملا، یہ عرض کس سے کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا گیا. ایک بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ فرعون نے یہ کہا، منصور نے یہ کہا، ایک مردود ہو گیا، ایک مقبول ہو گیا، دعویٰ دونوں کا ایک ہے. تو جواب ملا کہ فرعون نے تو ہمارے مٹانے کے لیے کہا اور منصور نے اپنے کو مٹانے کے لیے کہا. وہ اپنی نفی کر رہے تھے کہ میری کوئی حقیقت نہیں، جو کچھ بھی ہے ان سے ہے. اور فرعون جو ہے اللہ تعالیٰ کو مٹانے کے لیے، اپنا اس بات کرنے کے لیے کہا، کیونکہ منصور نے تو اپنے کو فنا کیا اور فرعون نے حضرت حق کی نفی کی. فرمایا، گنگوں میں ایک بزرگ محمد صادق محبوب الہی نام کے تھے. دو شخص ان کی خدمت میں مرید ہونے کو آئے. انہوں نے دونوں کا امتحان کیا. ان سے کہا کہ لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ، یہ بولو. لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ، وہ صادق تھے، ان کا نام صادق تھا. یہ سن کر ایک تو بھاگ گیا، بھئی یہ کیا ہے. دوسرے نے کہہ دیا. اس سے فرمایا کہ اس دوسرے سے فرمایا کہ تم نے کیا سمجھا؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو رسول نہیں سمجھا، بلکہ تاویل کر لی کہ رسول اللہ مبتدا صادق خبر مقدم ہے، یعنی رسول اللہ صادق ہیں. اس نے کہا کہ میں نے صادق رسول اللہ کا مطلب میں نے یہ لیا کہ رسول اللہ ہی صادق، اللہ کے رسول سچے ہیں، یہ مطلب میں نے لے لیا. حضرت نے فرمایا کہ میں نے بھی یہی مطلب سے کہا تھا، اس کو مرید کر لیا. امتحان تھا کہ بھروسہ کتنا کرتا ہے بات پہ. فرمایا، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہر بندے کے ساتھ جدا ہے. حضرت حاجی صاحب قبلہ رحمتہ اللہ علیہ کے سلسلے میں فاقہ نہیں ہے، ان کے سلسلے میں فاقہ نہیں آتا. ایک شخص نے حضرت سے اپنی تنگی کے متعلق عرض کیا. فرمایا کہ ہمارے یہاں تو فاقہ نہیں. تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ حضرت کا مرید ہی نہیں تھا. باقی یہ اصل معاملہ ہے، اور کسی عارض کی وجہ سے اس کے خلاف ہو جانا اس کے منافی نہیں ہے. کسی کے ساتھ کوئی رکاوٹ پیش آ کر ویسا ہو جائے تو اس کے منافی نہیں ہے، مگر ایک قاعدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اپنے نیک بندوں کے ساتھ معاملات الگ الگ ہوتے ہیں. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں داخل ہونے سے اکثر یہ آثار ظاہر ہوتے ہیں. جب دنیا جاتی رہتی ہے اور آدمی خوش فہم ہو جاتا ہے، فاقہ بھی نہیں ہوتا، خاتمہ بھی اولیاء کی طرح ہوتا ہے، ورنہ بالخیر تو ضروری ہوتا ہے. فرمایا، مولانا رحمت اللہ صاحب بہت متوکل اور مستغنی تھے. اگرچہ اصطلاحی صوفی نہیں تھے، مگر روح تصوف ان کو حاصل تھی. توکل اور استغنا کے متعلق جو کمال مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے، وہ ان کو فطرتاً حاصل تھا. ان کے ایک بھائی حکیم علی اکبر صاحب تھے، وہ بھی اس شان کے تھے اور نہایت سادے تھے اور حکیم بھی تھے. ان کی فیس صرف 8 آنے تھی، حالانکہ طب میں بہت کامل تھے. ایک مرتبہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں غزل پڑھی، فلک پر شور تھا برپا، رسول اللہ آتے ہیں. تو حکیم صاحب نے تند ہو کر فرمایا، بالکل غلط ہے، فلک پر کسی کو پتا بھی نہ تھا، صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے. جب دروازے پر پہنچے تو فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے، جب جبرائیل بتاتے ہیں کہ میں ہوں اور میرے ساتھ حضور ہیں. اگر پہلے سے پتا ہوتا تو اس سوال جواب کی کیا مانا. اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص ایک نعتیہ غزل پڑھ رہا تھا، جس کا ایک مصرع یہ ہے، ہمیں یہاں سے مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ. تو حکیم صاحب نے سخت لہجے میں فرمایا، سسرا تجھ کو بلائیں گے، تیرے واسطے پالکی بھیجیں گے، ان کو تیری غرض پڑی ہے، خود کیوں نہیں چلا جاتا جانا ہے تو. ایک مرتبہ حکیم صاحب عدالت کے بلائے ہوئے ٹوپی پہن کر جا رہے تھے. کسی نے کہا، امامہ باندھ لو. کہا، کیوں؟ کہا، میں نے آنے کی درخواست کی ہے، انہوں نے تو خود بلایا ہے. حاکم الحاکمین کے دربار میں ٹوپی سے جائیں یا یہاں پگڑی باندھیں گے؟ جب گئے تو شہادت دینے کے بعد جب باہر جانے لگے تو حسب قاعدہ سپاہی نے روکا، فرمایا بھائی قید کرتے ہو، کیا میں نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے؟ حاکم نے کہا کہ ان کو جانے دو، یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو باہر جا کر دوسروں کو سکھلائیں گے. فرمایا علوم تو اہل حق کے ہوتے ہیں، علم جو ہوتا ہے اصل اس میں گہرائی ہوتی ہے، پائیداری ہوتی ہے، ٹھوس پناہ ہوتا ہے، باقی منطقیوں کے علوم تو لفظی چکر ہوتے ہیں، ان سے کلامی حاضہ کاذبن کا حل نہیں ہوتا. یہ نہیں سمجھتے کہ احتمال صدق و کیز اس کلام میں ہوتا ہے جو محاورات میں بولے جاتے ہیں، یہ تو گھڑی ہوئی مثال ہے. فرمایا ایک غیر مقلد کا خط آیا تھا کہ میں اہل حدیث میں سے ہوں، کیا مجھ کو بیعت کر لو گے؟ میں نے جواب میں لکھا کہ میری بھی تقلید کرو گے یا نہیں؟ بڑی مدت کے بعد جواب آیا کہ مجھ سے اس کا جواب نہیں بناتا، اس کا جواب نہیں آ رہا مجھے، مگر بیعت کا ارادہ ہے. فرمایا اس کا جواب مجھ سے پوچھتا تو میں بتلا دیتا، کیونکہ علم کا اخفا نہیں کیا جاتا. وہ جواب یہ ہے کہ تمہاری تقلید کریں گے، جواب یہ تھا کہ ہم تمہاری تقلید کریں گے، اور اگر اس پر شبہ ہو کہ امام صاحب کی تقلید تو نہیں کرتے، میری کیسے کرو گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید تو احکام میں کرائی جاتی ہے جس میں دلیل کی ضرورت ہے، اور شیخ کی تقلید صرف معالجے کے طریقے میں کی جاتی ہے جس میں تجربہ کافی ہے. مثلا کبر کا مضمون ہونا تو نص سے ثابت ہے کہ کبر بری بات ہے، اس میں تقلید نہیں. شیخ سے صرف طریق ازالہ معلوم کر کے عمل کرنا ہوتا ہے کہ یہ نکالنا کیسا ہے میرے اندر سے، جیسے ڈاکٹروں کی اطاعت کرنا. کیا باریکیاں دیں. حضرت جلال آبادی سے ہم سنتے تھے کہ حضرت والا کی کتابوں کے پڑھنے سے عقل بھی بہت درست ہوتی ہے، علم بھی درست ہوتا ہے، عقل بھی درست ہوتی ہے، پھر عمل بھی درست ہوتا ہے، کیونکہ ذہن جو ہے نا وہ اپنے صحیح جگہ پہ جا کے بٹھانے کی عادت ہے ان کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ملک الموت کو ڈھول مار دیا تھا. ملک الموت جب آئے تھے ان کو لے جانے کے لیے، موت کا فرشتہ تو اس کو ایک پچکڑ رسید کر دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو جو ڈھول مارا، مسلم شریف میں اہل علم کا اس کی وجہ میں اختلاف ہے کہ کس کیوں مارا، حالانکہ وہ تو پیغمبر تھے. میں سمجھتا ہوں کہ پہچانا نہیں، کیونکہ ملک الموت انسانی شکل میں آیا اور کہا کہ میں جان لینے آیا ہوں، مخالف جان کو ڈھول لگا دی. دوسری دفعہ جب پہچان گئے تو تسلیم کر لیا، قصہ ختم. چھوٹی سی بات ہے، تو لمبا مضمون کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں گرہ تھی، یعنی صاف نہیں بول پاتے تھے، لکنت تھی. علماء کا اس میں اختلاف ہے. باقی رہی یا بات کے دعا کے زائل، یا بات دعا کے زائل ہو گئی، دعا یہ ہے وحل العقدۃ من لسانی یفقہ قولی، کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے تاکہ فرعون میری بات سمجھ سکے. تو بعض کا قول ہے کہ دعا کے بعد زائل ہو گئی تھی، بعض کہتے ہیں کہ عقدہ زائل نہیں ہوا، ہلکا ہو گیا تھا. وہ بھی قرآن ہی سے تمسک کرتے ہیں. فرعون نے کہا کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، اور دوسری آیت ہے ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی، اور آیت جو اوپر جس میں دعا کا ذکر ہے اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ دعا میں عقدہ جو ہے وہ نکرہ ہے جس سے عموم نہیں ہوتا، تو سب زائل نہیں ہوا، کچھ باقی رہا. صرف اتنا زائل ہوا کہ مخاطب بات سمجھ سکتا تھا. اور اس دعا پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ عام اولیاء سارا کی رضا پر راضی رہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر رضا کیوں اختیار نہیں کیے؟ اور مشہور قصہ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے، شاید آگے آ رہا ہو، تو فرعون کو شبہ ہو گیا تھا ایک مرتبہ کہ یہ وہی لڑکا تو نہیں ہے جو میری سلطنت کو ختم کرے گا. تو اس کے وزیر نے کہا تھا کہ نہیں نہیں بچے ہیں، بچے ایسا کرتے ہیں. ایک مرتبہ داڑھی پکڑ کے اس کے کلے پہ مار دی تھی انہوں نے، جب اس کو شبہ ہو گیا تھا. اس زمانے میں فرعون بھی رکھتا تھا، اس کو بھی اتنی عقل تھی. چونکہ یہ امور فطرت میں سے ہے، یہ حضور نے فرمایا کہ یہ فطرت سے ہے، نیچر سے اس کا تعلق ہے. تو جب اس کے وزیر نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو، اس بچے کے سامنے آگ رکھ دو بھڑکتی ہوئی، آگ کے شعلے، اور ادھر گلاب کا پھول رکھ دو، وہ بھی خوبصورت ہے، یہ بھی خوبصورت ہی لگتے ہیں جب شعلے یوں یوں ہوتے رہتے ہیں، دیکھیں کس کو پکڑتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تو سنا پھول کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن جبرائیل علیہ السلام آ کے انہوں نے فوراً آگ پہ ہاتھ رکھ دیا اور انہوں نے لے کے منہ میں ڈال دیا، کیونکہ جان بچانا تھا. تو وہ جو منہ میں آگ کا جو پڑ گیا تھا ان کے انگارا، اس انگارے سے زبان جل گئی تھی تھوڑا سا. تب یہاں سوال ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پر رضا اختیار نہیں کی، دعا کیوں فرمائی؟ جواب یہ ہے کہ چونکہ نبی تھے اور جانتے تھے کہ مجھے تبلیغ کا کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ کچھ عقدہ یعنی گرہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. اسی واسطے یفقہ قولی بڑھایا، یعنی اتنا عقدہ ظاہر ہو جائے کہ مخاطب بات سمجھ سکے. کس قدر ادب کا لحاظ رکھا کہ جتنی مقدار ضروری تھی اس سے زیادہ کا سوال نہیں فرمایا. پھر اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ مخاطب جب بات سمجھ سکتے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کے رسول ہونے کی دعا کیوں کی؟ جواب یہ ہے کہ دعا کی وجہ بھی قرآن سے معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہ بھی میری تصدیق کریں، فارسل حمایہ رد این یصدقنی، تو اپنی تصدیق کرانی مقصود تھی. اس تصدیق سے تبان ہمت بڑھ جاتی ہے. چنانچہ مدرس دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ تقریر کر دی طلبہ سمجھے یا نہ سمجھے، ان کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی، روانی تقریر میں فرق آتا ہی نہیں، اور ایک وہ کہ اگر طلبہ نہ سمجھے تو ان کی تقریر میں روانی نہیں ہوتی، طبیعت میں تنگی آ جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ طبیعت کے تیز تھے اور فرعون کا انکار دیکھ کر یہ خطرہ تھا کہ طبیعت میں روانی نہ آئے گی، اور یہ مقصد تبلیغ کے منافی ہے، اس لیے یہ مقصد تبلیغ کے منافی ہے، اس واسطے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام رسول ہو کر تصدیق کریں گے تو طبیعت بڑھ جائے گی اور تبلیغ کا حق ادا ہوگا. اسی سلسلے میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے شاہزادوں کی طرح پرورش پائی ہے، فرعون کے گھوڑے پر سوار ہوتے، اسی کی طرح کے کپڑے پہنتے اور بہت ہی خوبصورت تھے. اسی واسطے حضرت آسیہ اور خود فرعون دیکھ کر فریفتہ ہو گئے تھے، ان کے عاشق ہو گئے تھے نا، ان کے القیت والے کا محبت منی سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے. ایک اہل علم نے عرض کیا کہ پھر فرعون نے قتل قبطی پر غصہ کیوں کیا؟ قتل قبطی، وہ فرعون بڑے ہونے کے بعد جب جوان ہو گئے تو فرعون کے ایک آدمی کو مار دیا تھا نا انہوں نے، اپنی قوم کے ایک آدمی کی اور فرعون کے ایک آدمی کی لڑائی ہو رہی تھی، تو اس میں انہوں نے جو فرعون کے آدمی کو مارا تو وہ مر گیا تھا، تو اس پر فرعون کو غصہ آ گیا تھا. اب اگر یہ فریفتہ تھے ان کے اوپر تو کیوں جو ہے غصہ کیوں کیا، یہ بتا. فرمایا آخر بادشاہ تھا اور اپنے قانون کا احترام رکھنا چاہتا تھا، دوسرے جب اپنے آپ کو خدا کہتا تھا تو اس کو اور بھی انصاف کرنا ضروری ہوتا تھا. پھر فرمایا بعد القاء تجلی، اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی نا جب انہوں نے فرمایا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، فلما تجلی ربہ للجبل، بعد القاء تجلی اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے تھے. اسی واسطے جس بزرگ میں موسمی نسبت ہوتی ہے اس کی طرف دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. پیغمبروں کی نسبتیں ہوتی ہیں، چونکہ سارے پیغمبروں کی نسبتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیض ہیں، تو حضور کی امت میں جس بزرگ پر حضور کی جس نسبت کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور وہ نسبت پچھلے پیغمبروں میں سے جس پیغمبر سے تعلق رکھتی ہے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، موسوی نسبت والے، عیسوی نسبت والے، نوحی نسبت والے، آدم کی نسبت والے، ابراہیمی نسبت والے، ایسا ہوتا ہے. جیسے حضرت مدار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ اپنے منہ پر پردہ ڈالے رہتے تھے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. فرمایا ایک شخص کا پیٹ بہت بڑا تھا، اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ میں زیر ناف کے بال خود نہیں دور کر سکتا، کیونکہ موقع نظر نہیں آتا، اس طرح لگ جاتا ہے. میں نے اس کو چونا اور ہڑتال والی دوا بتلا دی کہ اسے صاف کر لیا کرو. اس نے بہت خوشی ظاہر کی اور کہا میں اول ایک مولوی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا اس طرح سے بیوی سے صاف کروا لو. فرمایا یکمن علم را دہمن عقل باعث، بھلا عورتیں اس طرح کا استعمال کیا جانے، وہ تو اور بھی زیادہ لگا دیں گی. فرمایا کانپور میں ایک دفعہ واز کے بعد کسی نے مجھ کو روپیہ دیا، میں نے واپس کر دیا، تو ایک مولوی صاحب نے فرمایا کہ مفت واز کہنے میں واز کی بے قدری ہے، لے لینا چاہیے. تو میں نے کہا سبحان اللہ، واز فروخت کرنے میں بے قدری نہیں ہے اور مفت کہنے میں بے قدری ہے، یہ دکاندار علماء کا ذوق ہے. حضرت گنج مراد آبادی سے پہلی ملاقات کا حال. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بہت بڑے تھے عمر میں، حضرت تھانوی تھے اس زمانے میں، بڑے بزرگوں میں شمار ہوتے تھے. تو حضرت تھانوی ان سے ملاقات کے لیے کبھی کبھی جاتے تھے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنج مراد آبادی کو اللہ نے ایک شان عطا فرمائی تھی. میں ان کی خدمت میں دو دفعہ حاضر ہوا ہوں. ایک دفعہ تو لتاڑا گیا، یعنی ڈانٹ سننی پڑی، کیونکہ رات کو عشاء کے بعد پہنچا تھا اور یہ کام خلاف سنت کیا. غرض اسباب ایک جگہ رکھ کر حجرے کے دروازے پر حاضر ہوا. خادم نے اطلاع کی تو بلایا، فرمایا کون ہو، کہاں سے آیا ہو، کیوں آیا ہو. میں نے دل میں کہا اللہ خیر کرے تین سوال ایک دم سے کر ڈالے. میں نے کہا طالب علم ہوں، کانپور سے آیا ہوں، زیارت کے لیے آیا ہوں، پڑھتے تھے اس زمانے میں. فرمایا یہ زیارت کا وقت ہے، تم کو خدا کا خوف نہ آیا، تم کو زمین نہ نگل گئی کہ اس وقت آئے. سویرے آتے تو ہم قرض دام کر کے کھانے کا انتظام کرتے، کچھ پیسے قرض لے کے کھانا کھلاتے تم کو، ان کے پاس تو ہوتے نہیں تھے، ان کا عجیب معاملہ تھا، ایک پیسہ پاس نہیں رکھتے تھے. اور اخیر وقت میں جب انتقال سے تھوڑے دن پہلے یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی میری طبیعت نہیں چاہتی کہ میرے کپڑے میرے رہیں، میں اس دنیا میں کسی چیز کا مالک ہی رہنا نہیں چاہتا. تو پھر اس کو صدقہ کر دیا اپنے کپڑے، اور اپنے ایک مرید کے کپڑے آریتن لے کے پہن لیے تھے کہ میرے مرے تک رہنے دے، پھر لے لے تو اس کے بعد. فرمایا اگر صبح آتے تو قرض لے کے کچھ کھانے کا انتظام کرتے. اب بتلاؤ کھانا کہاں سے کھلائے تم کو، اچھا تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہیں. فرمایا بس بازار سے کچھ کھا لو اور صبح کو چلے جاؤ. پھر فرودگاہ پر آ گیا ٹھہرنے کی جگہ پر، پھر ایک آدمی بھیجا کہ بھولا لاؤ. میں گیا اور ایک چٹائی پر بیٹھ گیا. فرمایا یہاں آ جاؤ، تخت پر بیٹھ جاؤ. پھر خادم سے پکار کر کہا ہماری لڑکی کے گھر سے کھانا لاؤ. معلوم ہوا کہ مولانا کے گھر کھانا بچانا تھا، وہ لایا اس طرح سے کہ پیالے میں دال اور اس پر روٹی. فرمایا کیسا بےہودہ ہے، مہمان کے لیے کھانا اس طرح لایا کرتے ہیں. اس نے کہا دوسرا برتن نہیں ہے. فرمایا جھوٹ بولتا ہے، تاک میں برتن تو رکھا ہے. مولانا بہت بڑے صاحب کشف تھے، وہ برتن لایا. پھر مجھے فرمایا کھانا کیا ہے؟ میں نے کہا ارہر کی دال ہے، گیہوں کی روٹی. فرمایا اللہ کی بڑی نعمت ہے. پھر فرمایا بیر کھاؤ گے؟ میں نے کہا تبرک ہے. پیوندی بیر لائے. یہ بھی فرمایا تم نے مولوی محمد یعقوب سے پڑھا ہے، وہ بہت اچھے آدمی تھے. یہ سب کچھ کشف تھا، ورنہ یہ میری پہلی ملاقات تھی، میں نے یہ بیان نہیں کیا تھا حضرت. پھر صبح کو ایک معزز اور وزادار آدمی سے فرمایا کہ کب جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جمعہ پڑھ کر. فرمایا جمعہ پڑھ کر کیا ہوگا، ابھی چلے جاؤ. انہوں نے کہا میں تو نہیں جاتا. بس اس کو پکڑ کر ڈھکیلنا شروع کیا. میں نے دل میں کہا السعید موعظ بغیرہ، نیک آدمی وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت لے، کہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی نہ کریں. میں نے کہا میں جاتا ہوں. فرمایا اچھا، میں تو چلا. مولانا بھی میرے ساتھ چل پڑے، جگہ جگہ پوچھتے تھے کہ کہاں ٹھہرے ہو، حتیٰ کہ اس مکان تک پہنچے جہاں میرا سامان تھا. پوچھا میں نے کہا یہاں ٹھہرا ہوں. سواری کہاں ہے؟ میں نے کہا سواری حاضر ہے. اس وقت رخصت کر کے واپس تشریف لے گئے. بالکل بچوں کی طرح بے تکلف طبیعت تھی، گویا مجذوب تھے. مجھ کو مولوی محمد علی صاحب منگیری کی بات بہت پسند آئی. یہ بزرگ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلیفہ تھے. کانپور میں فرمایا تھا کہ لوگ مولانا پر بدمزاجی کا اعتراض کرتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ فطرتاً طبائع میں ضرور اختلاف ہوتا ہے. ایسی حالت میں نبوت یا ولایت عطا ہو جاتی ہے تو اس سے وہ فطرت کا تقاضا تو باقی رہتا ہے، وہ نہیں بدلتا.